الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس دعا ہے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محصور فرمائے، بانیان کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. فرض عزا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، اسی طرح جس جس مومن مومنہ نے ہم سے التماس دعا کہی ہے، ان سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری اور قبولیت مجلس عزا، ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے درود پڑھیں گے محمد و آل محمد. اذان محترم، ایام عزا محرم الحرام کے مہینے سے نکل کر ماہ سفر میں داخل ہوئے، اس سال نسبتاً جہاں مجالس پڑی ہیں اخلاقی موضوعات پہ کچھ گزارشات مومنین تک پہنچانے کی کوشش کی، کافی سارے موضوعات اس عنوان کے ابھی رہتے ہیں. یہ پروردگار نے موقع دیا کہ ایک تین روزہ مجالس اللہ کے لطف سے مولا کے فرض سزا یہاں بچھا ہے، تو اسی موضوع کا ایک اگلا حصہ جو خواہش تھی کہ مومنین تک ضرور پہنچنا چاہیے، وہ سوء ظن کا ہے، بدگمانی کا. اگر ہم ہمارے باطن کی بیماریوں اور معنوی اور روحانی امراض کا ذکر کریں تو سوء ظن بدن کے لحاظ سے سر درد کی طرح ہے، جس کے بارے میں مقولہ یہ ہے کہ کس کو سر درد نہیں ہوتا. تو معنوی طور پہ سوء ظن ایک اتنی کامن بیماری ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس کو کون ہے جو سوء ظن نہیں کرتا, کون ہے کہ جو بدگمان نہیں ہوتا, کون ہے کہ جو بدگمانی نہیں کرتا, اس قدر کامن ہے. اور اس کے نتائج, اس کے اثرات اس قدر شدید ہیں, اس قدر خوفناک ہیں, جو انشاءاللہ ان مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. پھر اس سے نکلنے کا طریقہ بھی ائمہ اطہار نے جہاں ان امراض کی تشخیص دی ہے, باطن کی, معنوی, روحانی, وہیں پر ان کا حل اور ان کا علاج بھی ذکر فرمایا ہے, اور انتہائی آسان اور جزیات کے ساتھ پریکٹیکلی عملی طور پر انسان کے لیے نسبتاً اس کو کرنا, اور انسان کے لیے جزیات میں اس کو بیان کیا ہوا ہے. لہٰذا ان تین مجالس میں نسبتاً آج اور کل ہم کوشش کریں گے اس موضوع کو سمیٹنے کی. تیسری مجلس میں چونکہ ماہ سفر کا آغاز ہوا ہے, اربعین کا موقع نزدیک ہے, تو زیارت اربعین کے بارے میں چند گزارشات, خواہش ہے کہ مومنین تک منتقل کیے جائیں, کہ جس میں خود اس زیارت کی اہمیت, فضیلت, اور خود زیارت کے آداب اور اس کا انداز, کہ جو ایک زائر کو چاہیے کہ ان چیزوں کا لحاظ کریں. انشاءاللہ تیسری مجلس میں اس عنوان پر بھی چند گزارشات پیش کیے جائیں گے. درود پڑے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12, اس میں پروردگار کا ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, اے وہ لوگوں کے جن کے دل میں ایمان آیا ہوا ہے, جو مومن ہیں, مخاطب مومنین ہیں. اس آیت میں مخاطب خود کی ضرور ہے کہ اس طرح متوجہ رہیں, صاحبان ایمان کو مخاطب کیا ہے, مومنین کو مخاطب کیا ہے. کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو, گمان سے اجتناب کرو. اب مخاطب ایمان والے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا صاحبان ایمان ہی اس مرض کا شکار ہوں گے, یعنی صاحبان ایمان اس مرض سے دور نہیں ہیں. اسی لیے تو مخاطب صاحبان ایمان کو کیا کہ اے ایمان والو, اجتنبوا کثیرا من الظن, زیادہ گمان کرنے سے بچو. وجہ بھی بتائی, ان یقیناً بعض الظن اثم, بعض گمان گناہ ہے, بعض گمان گناہ ہیں. ولا تجسسو, آیت اس سے آگے بھی ہے لیکن ہمارا جو موضوع ہے اس کا حصہ یہاں تک. ولا تجسسو, اور تجسس بھی مت کرو, تلاش میں مت رہو, تلاشنے کی کوشش مت کرو. ایسا نہ ہو کہ تم تجسس میں لوگوں کے عیوب تلاش کرنے لگ جاؤ. یہ ہوتا ہے, انسان جب بدگمانی کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے تجسس کی بیماری ساتھ میں لگ جاتی ہے. بدگمانی کے مرض کا اگلا مرحلہ انسان تجسس کی بیماری میں آ جاتا ہے, وہ ڈھونڈنا شروع کرتا ہے, اس کی نظر ہی اسی طرح کی ہو جاتی ہے. ایک درود پڑھ لیں, محمد و آل محمد. بس اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ اے ایمان والو, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, کیونکہ بعض گمان اثم ہے, گناہ ہے. قرآن مجید نے گناہ کے لیے 6 لفظ استعمال کیے. اب ان 6 الفاظ کا جب اردو میں ترجمہ کریں تو اردو ترجمے میں گناہ لکھا جاتا ہے, ہوبن کبیرہ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. جرم کو بھی گناہ کہتے ہیں, سیئہ کو بھی گناہ کہتے ہیں, خطیہ کو بھی گناہ کہتے ہیں, ذم کو بھی گناہ کہتے ہیں, اسم کو بھی گناہ کہتے ہیں. اردو زبان میں ترجمہ گناہ ہے لیکن عربی میں اس ہر لفظ کا الگ الگ معنی ہے, یعنی وہ ایک الگ گناہ کی قسم ہے. بدگمانی وہ گناہ ہے جس کے لیے اسم کا لفظ استعمال کیا, الف, سا اور میم, اسم. اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جو انسان سے نیکیوں کی توفیق سلب کر لیتا ہے. اگر انسان اس گناہ کا شکار ہو جائے تو اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلے گا, انسان سے نیکیوں کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. لہذا بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے نیکیوں کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. میرے اور آپ کی زندگی میں, ہماری زندگی میں کتنی ایسی نیکیاں ہیں جن کی طرف دل مائل نہیں ہوتا, انسان کا دل نہیں چاہ رہا اس نیکی کی طرف جانے کے لیے, جبکہ انسان خود دیکھتا ہے اور ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اس نیکی کی طرف والہانہ بڑھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن جب ہم اپنے وجود میں نگاہ کریں تو انسان کو اپنے وجود میں اس کی طلب, اس کی تڑپ, اس طرف جانے کا ارادہ اپنے وجود میں نہیں پاتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اسم ہے. اسم وہ گناہ ہے کہ جو انسان کو نیکیوں کی توفیق انسان سے سلب کروا دیتے ہیں. یعنی اللہ نے جو سسٹم رکھا ہوا ہے, اگر کوئی انسان اسم والے گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ادھر سے وہ گناہ کرتا جائے گا اور دوسری طرف سے نیکیوں کی توفیق سلب ہوتی جائے گی. اور بدگمانی وہ گناہ ہے جس کو قرآن نے اسم کہا ہے. بدگمانی وہ گناہ ہے کہ جو انسان سے نیکیوں کی توفیق سلب کرتا ہے, انسان کی نیکیوں کی طرف جانے کی تڑپ کم ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ ایک اہم موضوع ہے اخلاقیات میں اور روحانیات میں, معنویات میں, جس کی طرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. اس بیماری سے, اس گناہ سے, بدگمانی سے معاشرے کا کوئی طبقہ محفوظ نہیں ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ, صوم و صلات کے پابند لوگ, جن کی حد تک دینداری کی شہرت ہے, لوگ انہیں ایک متدین اور دیندار انسان سمجھتے ہیں, بدگمانی سے نہیں بچے ہوتے. بدگمانی آ جاتی ہے, حتیٰ کہ ہمارے شعبے میں, علماء میں, طلاب میں بدگمانی موجود ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمانیاں موجود ہیں. سوء ظن آرام سے, بغیر, یہ میں نے عرض کیا نا, یہ اتنا کامن ہے مانوی, اس میں سر درد کی طرح ہے. اب آج کل ایک جملہ میں نے سنا اکثر جگہوں پہ کہ اب تو سر درد تو بچوں کو بھی ہوتا ہے, اب تو بچوں کو بھی سر درد ہوتا ہے, اس قدر کامن ہے. بدگمانی مانوی بیماریوں میں سے کامن ترین بیماری ہے, ہر کسی کو ہوتی ہے. یہ حدیث ہے, ہر اکثریت کو بدگمانی کا مرض لگا ہوا ہے. چھٹے امام کی حدیث ہے, آگے عرض کروں گا. پس بدگمانی ہوتی کیوں ہے؟ چند اس کی وجوہات ہیں, مزید انشاءاللہ تفصیلات عرض کروں. ایک آدھ نقطہ تمہیداً آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے توقعات رکھتے ہیں, ہم نے دوسروں سے کچھ توقعات رکھی, خود ہی رکھی ہیں. انہوں نے ہمیں کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ جناب میرے لیے, میرے بارے میں مجھ سے آپ یہ توقع رکھیں, نہیں, ہم نے خود ہی دوسروں سے کچھ توقعات رکھی ہیں. اور اس کے بعد جب وہ ہماری توقع پہ پورا نہیں اترتے تو ہم ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں سے کچھ توقعات رکھتے ہیں, پھر جب وہ ہماری توقعات پہ پورا نہ اتریں تو پھر اس کے مقابل میں ناراضگی اور بدگمانی شروع ہو جاتی ہے. جبکہ توقع بھی خود رکھی ہے اور اس کو توڑا ہوتا ہے, اس بندے کو تو نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا توقع رکھی ہوئی ہے. جب توقع ٹوٹتی ہے تو انسان بدگمان ہوتا ہے, اس انسان کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں. اس بات سے کوئی نہیں بچا, حتیٰ کہ منافقین نے رسول اللہ کے بارے میں بدگمانی کر دی. منافقین اللہ کے نبی کے بارے میں بدگمان ہو گئے. منافقین کے بارے میں یہ موجود ہے, یہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 58 ہے, جس میں منافقین نے جو رسول خدا سے بدگمانی کی ہے اس کو بیان کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے پھر محمد و آل محمد پر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. توبہ کی آیت نمبر 58. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم میں, زکوٰۃ کی تقسیم میں, مال غنیمت کی تقسیم میں آپ کو تانہ دیتے ہیں, اللہ کے نبی کو تانہ دیتے ہیں, پھر اگر اس میں, پھر اگر اس ان صدقات میں, اس زکوٰۃ میں, اس مال غنیمت میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں, کچھ دے دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں, اور اگر اس میں سے انہیں کچھ نہ دیا جائے تو پھر بگڑ جاتے ہیں. جب انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہیں, لیکن اگر نہ دیا جائے تو جو لفظ استعمال کیا ہے, کیا کرتے ہیں؟ یسخطون. یسخطون سخط, سین خے اور توئے. عربی زبان میں اس غصے کے لیے سخط کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس میں غصہ کرنے والا, جس پر غصہ کر رہا ہے اس کو سزا دینے کے حق میں ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو سزا تو ملے کم سے کم,
غصہ بھی آیا ہے اور اس غصے کا تقاضا کیا کر رہا ہے؟ جس پر غصہ ہے اس کو سزا ملے، اس کو سخت کہتے ہیں. یہ رسول اللہ کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہیں منافقین، انہیں غصہ کس بات پہ ہے؟ اگر انہیں مال غنیمت میں سے، زکوٰۃ میں سے کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو گئے، نہ ملا تو بدگمان ہو گئے کہ ہمیں کیوں نہیں دیا، بدگمانی کر لی اللہ کے نبی کے بارے میں. اور اس بدگمانی پر وہ غصے میں ہیں، اور غصہ کون سا ہے؟ جس میں وہ سزا کے متقاضی ہیں. ہم لوگ بھی جس سے بدگمان ہوں تو ہمارے اندر یہ جو بدگمانی آئے گی تو اس کے ساتھ یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ اس کو کوئی کٹ لگے، اسے کوئی نقصان پہنچے، کیونکہ اس نے ہماری جو توقعات کو توڑا ہے. یہ بنتا ہے انسان کے وجود میں، یہ چیز بن جاتی ہے. اب اس آیت کے بارے میں چھٹے امام کے صحابی، انہوں نے سوال کیا، درود پڑھے محمد و آل محمد. اب امام کے محضر میں موجود تھا اسحاق ابن غالب، چھٹے امام کے اصحاب میں سے. تو اس آیت کی تلاوت ہوئی، تو اس آیت میں فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، جب انہیں کچھ دے دیا جائے تو راضی ہوتے ہیں اور نہ دیا جائے تو پھر بدگمان ہو جاتے ہیں. تو چھٹے امام، جب یہ آیت تلاوت ہوئی تو چھٹے امام نے اسحاق سے پوچھا، اسحاق یہ بتاؤ اس میں جو اُعْطُوا مِنْهَا کہا ہے، یہ جو اُعْطُوا مِنْهَا کہا ہے اس میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ جبکہ یہ آیت جب رسول اللہ کے دور میں نازل ہوئی تو منافقین کے بارے میں تھی. اب چھٹے امام نے اسی لیے سوال پوچھا تاکہ آج کی اس مجلس میں بھی آپ مومنین جب موجود ہیں آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئے کہ یہ آیت تو منافقین کے بارے میں تھی، تو یہ چونکہ موجود تھی لوگوں کے اذہان میں، تو اب ہوا کیا کہ سوال پوچھا امام نے، اچھا یہ بتاؤ اس آیت سے مراد کون کون ہے، اس آیت کی زد میں کون کون آتے ہیں؟ چھٹے امام نے اسحاق سے پوچھا، جب یہ آیت تلاوت ہوئی امام پوچھتے ہیں اسحاق یہ بتاؤ کہ اس آیت میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ اسحاق کہتا ہے میں خاموش رہا کیونکہ آیت منافقین کے اس میں آئی تھی. اب امام مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس آیت میں کتنے لوگ شامل ہیں، کہتے ہیں میں خاموش رہا، تو امام نے ہی جواب دیا، اسحاق اس آیت میں لوگوں کی دو تہائی سے زیادہ اکثریت شامل ہے، جو عطا پر راضی ہوتے ہیں اور نہ ملنے پر بدگمان ہو جاتے ہیں. دو بٹا تین سے زیادہ، اس کا مطلب یہ ہوا اکثریت. میں نے عرض کیا نا چھٹے امام نے کہا اکثریت شکار ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یا اللہ ہم تیرے آگے سجدے شکر بجا لاتے ہیں کیونکہ تو نے ہمیں دیا ہے، نہ دے تو انسان آسودگی میں اللہ کا شکر ادا کرے گا. اگر خدا اس کو ایسی آزمائش میں ڈالے جس میں تنگی آ جائے، ایسی آزمائش میں ڈالے جس میں مشکل آ جائے، تو پھر تب پتہ چلے گا کہ انسان خدا کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر انسان آسائش میں، آسودگی میں، خدا نے رزق دیا ہے، خدا نے دولت دی ہے، خدا نے صحت دی ہے، تو خدا اچھا لگ رہا ہے. اور اگر اس کے اپوزٹ ہو جائے، مرض آ جائے، تکلیف آ جائے، مشکل آ جائے، تو پھر پروردگار اگر برا لگنے لگے، اللہ سے بدگمان ہونے لگے، تو تب پتہ چلے گا کہ بدگمانی کا مریض ہے. ایسا نہیں ہے کہ شاکر بندہ ہے. شاکر کون ہے؟ شکر کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے دیا تب بھی شکر ہے، نہ دیا تب بھی شکر ہے. دعا مانگی، یا اللہ دعا مانگی، قبول، فرض کریں قبول نہیں ہو رہی، اکھڑ جاتے ہیں لوگ، ایسے جملے آ جاتے ہیں، اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے تو دعا سننے کا وعدہ کیا تھا، ہماری دعا تو سنی نہیں جا رہی. اب آپ اندازہ کریں جو اللہ والے ہیں ان کے دعاؤں کا معیار کیا ہے. چھٹے امام نے فرمایا حضرت موسیٰ اور ہارون نے دعا کی، پروردگارا فرعون اصلاح کے قابل نہیں ہے، تو اسے غرق کر دے. آیت موجود ہے، موسیٰ اور ہارون نے دعا کی یا اللہ تو انہیں غرق کر دے، تو آگے خدا کا جواب ہے اللہ نے موسیٰ اور ہارون کی دعا قبول فرمائی. چھٹے امام فرماتے ہیں موسیٰ اور ہارون کی دعا اور فرعون کے غرق ہونے میں 40 سال کا فاصلہ ہے. دعا جو مانگی ہے اس کے بعد سے لے کے فرعون کے غرق ہونے تک بیچ میں 40 سال ہیں. اب موسیٰ اور ہارون نے دعا مانگی، مایوس نہیں ہوئے بعد میں کہ یا اللہ پیغمبر ہیں تجھ سے دعا کر رہے ہیں فرعون کو غرق کر دے، ख्वाहिश तो ये है कि ऊपर से बिजली आए और फिरौन पे गिरे और फट जाए, खत्म हो जाए ना, वक्त लगा। लेकिन फिरौन के इस गर्क होने तक के इस अरसे में, दुआ और इस गर्क के अरसे में कहीं मूसा ने शिकवा नहीं किया परवरदिगार से, कहीं हारून की जुबान से शिकवा नहीं निकला। हम अल्लाह दे तो राजी और ना दे तो गुस्से में आ गए, ना दे तो बिगड़ गए, ना दे तो इंसान ऐलान बगावत कर दे, ना ये तो खुदा तो हमारी सुनता ही नहीं है। ये परवरदिगार से बदगुमान होना है, हमारे साथ भी होता है। और हम मानने वाले किसके हैं, जिनको दरबार यजीद में जब बीबी से कहा यजीद ने, देखा खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया, अल्लाहु अकबर, देखा खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया। अब अंदाजा करें, एक खातून है, उन्होंने करबला का खूनीन वाकया सारा देखा है, उसके बाद अली की गैरतमंद बेटी ने कूफा और शाम से गुजर के अब दरबार यजीद में खड़ी है, अली की बेटी खड़ी है, उसके वजीर और मुशीर बैठे हुए हैं, और वो लईन सवाल कर रहे, देखा खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया। बीबी ने जवाब दिया, मा राई तो इल्ला जमीला। अगर तुम ये पूछना चाह रहे हो ना खुदा ने हमारे साथ क्या किया, तो हमारा जवाब यह है, हमने खुदा के जमाल के अलावा कुछ नहीं देखा है। फर्श अज़ा के बारे में मेरा और आपका नारा है कि ये हमारी दरसगाह है, नारा हमारा है हमारी दरसगाह करबला करबला। लेकिन फर्श अज़ा को उस दरसगाह की क्लास नहीं बनाया, वइल्ला अगर ये क्लास होती तो क्लास में स्टूडेंट आते हैं, तालिब इल्म आते हैं, शागिर्द आते हैं। लेकिन आप मजलिस में जब हम जाते हैं तो हम जो मजलिस पढ़ने वाले हैं वो भी बैठने वालों को सामईन मोहतरम कहते हैं, सामईन सुनने वाले, सामईन बैठ के सुनने वाले। आपने किसी दरसगाह में सामईन नहीं देखे होंगे, मसलन बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल उनकी दरसगाह है, बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं उनको कहें ये इस स्कूल के सामईन हैं, नहीं स्कूल के सामईन नहीं है, ये स्टूडेंट हैं तालिब इल्म में, क्योंकि वहाँ इन्होंने जाना है, इन्होंने वहाँ से दर्स लेना है, इनको होमवर्क मिलेगा, इन्होंने काम करना है। सामईन को होमवर्क नहीं मिलता, सामईन की अगली जिम्मेदारी नहीं बनती, इसीलिए खुतबा जो हमें मुखातब करके कहते हैं सामईन मोहतरम, तो हम भी यही समझते हैं हम सामईन मोहतरम हैं, हमने सुनना है फ़कत, ना अज़ान मोहतरम। दरसगाह करबला तालिब इल्म बन के आना है, शागिर्द बन के आना है, शागिर्द बन के आएंगे तो पता चलेगा क्या लेके जा रहे हैं, पता चलेगा कि होमवर्क क्या मिला है, पता चलेगा कि आगे करना क्या है। अब अगर जिंदगी हमारी गुजरी ऐसे अफराद, आप इस फर्श अज़ा पर मौजूद हैं, सफ़ेद रिश मौजूद हैं, बचपन से लेके अब तक हमने मजालिस सुनी, मा राई तो इल्ला जमीला सुना हुआ है, मा राई तो इल्ला जमीला बीबी का जुमला सुना है कि यजीद ने कहा देखा खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया, मा राई तो इल्ला जमीला, हमने खुदा के जमाल के अलावा कुछ नहीं देखा है। ये शहादतें, तुम जिसे हमारी रसवाई समझ रहे हो, तुम जिसे हमारी शिकस्त समझ रहे हो, हमने इसमें खुदा का जमाल देखा है। फिर मुझे और आपको अपनी मुश्किल के वक्त में खुदा का जमाल क्यों नहीं नजर आता। जब हम किसी तकलीफ में आ जाएं, हम पर कोई मुसीबत आ जाए, हम किसी आजमाइश में आ जाएं, उस वक्त तो हमें खुदा का जलाल दिखाई देता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो खुदा ही नहीं दिखाई देता है। इंसान सवाल करता है भाई खुदा कहाँ है, मैं इस कदर मुश्किल में हूं, मैं इस कदर तकलीफ में हूं, मेरी दुआएं कहाँ गई, मेरी नेकियां कहाँ गई। एक आज जमला ऐसा भी आता है, खुदा के यहाँ तो हर कोई बराबर हो गए, गुनाहगार और नेक सब बराबर हो गए, उसका करम कहाँ है। लिहाजा फइन उतु मिन्हा रज़ू, जब इन्हें दिया जाता है तो राजी हो जाते हैं और जब नहीं मिलता है तो बदगुमान हो जाते हैं। इसमें छठे इमाम के मुताबिक 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी इसका शिकार हो जाती है। हम सब का है, हमें खुदा कब अच्छा लगता है, हमें अल्लाह कब अच्छा लगता है, जब वो हमारा देने वाला अल्लाह होता है। और अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह बुरा लगने लगेगा जब वो हमसे लेने वाला बन जाए। लगता है जिन लोगों को अल्लाह ने दिया है, अब अगर उनको अल्लाह का हुक्म बताया जाता है, وہ اللہ وہ پروردگار جس نے تمہیں دیا ہے اس نے تمہیں کہا ہے کہ تم اس مال میں سے اتنا مجھے واپس کرو, واپس کرتے ہوئے جان نکلتی ہے. کچھ لوگ خمس کا حساب کراتے ہوئے ڈر جاتے ہیں, حساب کرائیں گے پھنس جائیں گے. اللہ اکبر, یہ مال جو جس نے تمہیں دیا ہے اس نے تم پہ خمس واجب کیا ہے, یہ مال جس نے تمہیں دیا ہے اس نے تم پر غریب کی مدد واجب قرار دی ہے. اگر آج سیلاب زدگان کے لیے تمہیں اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو کل اسی پروردگار نے جو تمہیں دیا ہے تم سے لے لے, کون روک سکتا ہے پروردگار کو؟ اسی لیے حدیث رسول ہے احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ کا لحاظ کرو اللہ تمہارا لحاظ کرے گا. لحاظ کرنا پروردگار کا. لہذا جو اللہ کے دینے پر راضی ہوتے ہیں اور نہ دینے پر بدگمان ہو جاتے ہیں تو چھٹے امام کے مطابق یہ اس 2/3 میجارٹی میں سے ہیں جو بدگمانی کے مرض کا شکار ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. مرض ہے, بیماری ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے آگے بڑھتے ہیں. مسجد نبوی میں اعتکاف کے دن تھے, اللہ کے نبی اعتکاف میں تھے. آپ کی زوجہ ہیں جناب صفیہ, اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں صفیہ, ام المومنین حضرت صفیہ. وہ آپ سے ملنے آئی مسجد میں تو آپ ان سے بات کر رہے تھے. اس کے بعد جب وہ جانے لگیں تو آپ اٹھے اور مسجد کے دروازے تک آئے. تو ظاہر ہے کہ مسجد کے دروازے پہ آ کے انہوں نے اپنا جو چہرہ چھپانا تھا وہ چھپایا اور باہر نکلنے لگی. تو وہاں سے ایک انصاری گزر رہے تھے, انصار میں سے ایک فرد گزر رہا تھا. تو اب جناب صفیہ نکلی اور انصاری گزرنے لگا تو اللہ کے نبی نے انصاری سے کہا یہ میری زوجہ صفیہ تھی, یہ میری زوجہ صفیہ تھی. انصاری نے کہا یا رسول اللہ, کو میں نے کوئی آپ کے بارے میں بدگمان تھوڑی ہونا تھا کہ یہ کون تھی جو جا رہی تھی اللہ کے نبی سے مل کے, میں نے آپ کے بارے میں کوئی بدگمان تھوڑی ہونا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں اس خون کی طرح گردش کرتا ہے جو اس کے خون میں جو اس کا خون رگوں میں گردش کرتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ تجھ میں بدگمانی پیدا کر کے تجھے ہلاک نہ کر دے, بدگمانی پیدا کر کے تجھے ہلاک نہ کر دے, اس لیے میں نے بتانا مناسب جانا. یعنی بدگمانی ہلاکت کا باعث ہے, انسان باطنی موت کا شکار ہو جائے گا, انسان روح کی مردگی کا شکار ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے اس انصاری کو کہا, اس نے کہا بھی یا رسول اللہ میں نے کون سا بدگمان ہونا تھا؟ آپ نے کہا نہیں, شیطان رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے, اگر وہ تمہیں اس بدگمانی میں ڈالتا کہ پتہ نہیں. ہوتے ہیں نا ہم لوگ بھی معاشرے میں, خدا نہ خواستہ کسی جاننے والے کو کہیں پہ دیکھا کسی خاتون سے بات کرتے ہوئے, فوراً ہی ذہن میں آ گیا کوئی تو مسئلہ ہے, کوئی تو مشکل ہے, فوراً شروع ہو جاتے ہیں. شیطان رگوں میں ہے, خون کی طرح دوڑ رہا ہے, فوراً ڈالے گا کہ یہ کیا تھا, اس نے ایسے کیوں دیکھا, وہ وہاں کیوں بیٹھا ہوا تھا, وہ ایسے کیوں بات کر رہا تھا, میں جب وہاں سے گزرا تو اس نے ایسے مجھے کیوں دیکھا. بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں. دو بندے آپس میں سرگوشی کریں محفل میں, تیسرے بندے کو لگتا ہے کہ میرے ہی بارے میں کوئی بات کی ہے, بدگمانی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس مطلب یہ ہوا جس طرح ہم اللہ کے بارے میں, اللہ دے تو راضی نہ دے تو بدگمان, لوگوں کے بارے میں بھی یہی کلیہ ہوتا ہے. لوگ اگر ہماری خواہشات اور توقعات کے مطابق ہم سے سلوک کرے تو ہم راضی, ہماری خواہش اور توقع کے مطابق سلوک نہیں ہوا تو ناراض ہو گئے, بدگمان ہو گئے. ہم ان کے گھر گئے تو ہمیں انہوں نے اس جگہ نہیں بٹھایا جہاں ہمیں بٹھانا چاہیے تھا, بدگمانی شروع ہو گئی. کیونکہ اپنی خواہش یہ تھی, اپنی توقعات یہ بنائی تھی کہ جب ہم جائیں گے تو ہمیں وہاں بٹھایا جائے, ہم جائیں تو ہمارا استقبال اس طرح سے کیا جائے. خود ہی خواہش کی توقع بنائی, جب پہنچے اور اس خواہش اور اس توقع کے مطابق بات نہیں بنی تو بدگمان ہو گئے, ناراض ہو گئے, دوبارہ آئیں گے ہی نہیں, جی کیوں نہیں جا رہے, ہم ان کے گھر گئے, ہماری عزت ہی نہیں کی. کیا مطلب کس طرح عزت نہیں کی؟ جس طرح وہ چاہتے تھے عزت انہوں نے کی ہوگی, لیکن جو انہوں نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ جس طرح کی عزت اور جس طرح کا پروٹوکول سوچا تھا وہ نہیں ملا تو بدگمان ہو گئے. ہم لوگوں سے بھی اپنی خواہشات اور توقعات کے مطابق اگر لوگوں کا رد عمل نہ آئے بدگمان ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایسے سخت ناراضیاں چھوٹی چھوٹی بات پہ ہو جاتی ہیں، کہیں کہیں عرصے تک کلام نہیں کرتے ایک دوسرے سے۔ لہٰذا متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ اس معاملے میں ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ دو تین مثالیں اور عرض کر رہا ہوں، درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ ایک نشانی عرض کرنے لگا ہوں، ہمیں اگر چیک کرنا ہے کہ ہم میں بدگمانی کس قدر آئی ہے، مرض بدگمانی ہمارے وجود میں کتنا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے نشانی، بدگمان کی نشانی یہ ہے جب بھی وہ کسی کی طرف دیکھتا ہے تو خامی تلاش کرتا ہے، جب بھی دیکھے گا، جب بھی نظر کرے گا وہ ڈھونڈتا ہے کہ خامی کتنی ہے۔ جیسے اسکول میں اگر ٹیچر نے پیپر چیک کرنا ہے، اگر بدگمانی کے مرض میں ہے تو وہ پیپر اس نیت سے چیک کرتے ہیں کہ غلطیاں کتنی ہیں، چیک ہی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ غلطیاں کتنی ہیں۔ آپ غلطیاں چھوڑیں، آپ جو ٹھیک ہیں ان کو چیک کرتے جائیں، بعد میں پتہ چل جائے گا غلطیاں کتنی ہیں۔ لیکن انسان کی نظر اگر خامی پر ہے، انسان اگر نقص کی طرف توجہ کرتا ہے، انسان دوسرے کی برائیاں ہی تلاش کرتا ہے، تو اس کا مطلب بدگمانی کے شدید مرض میں مبتلا ہے۔ اب چند مثالیں ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے اندر، جیسے ایک جوان تھا، اس نے اچھی گفتگو کی، خطابت کی، تقریر کی، بہت اچھا بیان کر رہا تھا، بہت اچھا، سب لوگ ہمتن گوش اس کو سن رہے تھے، ایک بیچ میں بدگمانی کے شدید مرض والا بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کی تقریر سن رہا تھا، سنتے سنتے ساتھ والے سے کہتا ہے تم نے نوٹ کیا؟ ساتھ والا کہتے ہیں ہاں بڑی زبردست تقریر ہو رہی ہے، کہتے نہیں نہیں تم نے نوٹ کیا؟ کہتے کیا؟ کہتے اس کے سواد کا مخرج ٹھیک نہیں ہے، یہ سواد صحیح نہیں بول رہا۔ تو ساتھ والے نے کہا اس کی گفتگو اتنی اچھی ہے، لوگ اس کی گفتگو کے اثر میں ہیں، تمہیں اتنی پیاری گفتگو کے اندر میں تمہیں سواد کا مخرج تلاش کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیٹھ کے اس کی گفتگو نہیں سن رہا ہے، وہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ غلطی کہاں پہ کرے گا۔ بعض اوقات نماز پڑھنے کے لیے پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ہمارے شعبے میں مسئلہ یہ بن جاتا ہے، ہم میں سے کسی کی تجوید قرات بہتر ہو تو وہ پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں نگرانی فرما رہے ہوتے ہیں کہ قبلہ نے کون سا مخرج درست نہیں ادا کیا، تاکہ بعد میں اپنے دوستوں کو بتا سکے مولانا صاحب یار یہ تو غلطی کرتے ہیں تجوید میں، آپ تو نماز پڑھنے گئے تھے، یا آپ ان کی غلطیاں نوٹ کرنے کے لیے گئے تھے۔ مسئلہ ہے وَإِلَّا انداز کیا ہوتا ہے جس کو بدگمانی کا مرض نہیں لگا ہوگا، اس کا انداز کیا ہے؟ وہ تو خامیوں کے بیچ میں سے خوبی تلاش کر کے نکالتا ہے۔ بدگمان کا کام کیا ہے؟ ڈھیر ساری خوبیوں میں سے نکالے گا، نہیں خامی نکالو بیچ میں سے، وہ خامی نکال کے لے آئے گا۔ اور جن کے اندر بدگمانی کا مرض نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک کتا مرا ہوا، اس کی لاش پڑی تھی جو سڑ گئی تھی، اس میں سے بدبو آ رہی تھی، بدبو اس قدر سخت تھی کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے اپنے ناک بند کیے، بعض نے کچھ آوازیں، سے انسان بدبو کے موقع پر آواز نکالتی، کچھ آوازیں بھی نکالی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو تو اس کے دانت کتنے اچھے ہیں، اس سڑی ہوئی کتے کی لاش، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں دیکھو تو اس کے دانت کتنے اچھے ہیں۔ حواریوں نے کہا ہے عیسیٰ استاد اس قدر بدبو میں آپ کو اس کے دانت نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جب بھی کسی کی طرف نگاہ کرو تو اس کی خوبی تلاش کرنا شروع کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ کیوں دوستیاں ٹوٹتی ہیں آپس میں؟ بڑی اچھی دوستی چل رہی ہے، بیچ میں ٹوٹ گئی، اب ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں، وجہ کیونکہ خامی تلاش کرنے کی بیماری لگ گئی تھی۔ اگر خامی تلاش کرنا شروع کرے تو کون بچتا ہے دنیا میں؟ کس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں؟ معصومین تو 14 ہیں، 12ویں معصوم پردے غیب میں ہیں، ہم کس کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی ذرا مزید آپ کی طبیعت بہتر کرنے کے لیے چھوٹا سا لطیف نقطہ ہے، جس میں بدگمان ہونا ہے وہ ہوگا بدگمان جتنی کوشش کر لیں۔ ایک خاتون یہ بیوی شوہر پہ بدگمان تھی, اس کا باہر کوئی مسئلہ ہے, یہ گھر دیر سے آتا ہے اس کا مسئلہ ہے, ناک میں دم کر کے رکھا شوہر کے. تو شوہر نے کہا کہ نہیں, اس کی بدگمانی کو ختم کروں گا, یہ سوچا اور وہ گھر بیٹھ گیا. اور گھر بیٹھ کے اس نے مزید نیکیاں شروع کی, دن میں روزہ رکھتا تھا, رات کو نماز پڑھتا تھا تاکہ بیوی کی بدگمانی ختم ہو. تو اگلے دن سہیلی آئی کچھ دن بعد, تو اس کی بیوی سے پوچھا, ہاں بتاؤ تمہارے شوہر کا, پہلے تو تم بتا رہی تھی باہر کوئی مسئلہ ہے, تو ہم نے سنا کہ وہ تو اب گھر میں ہے اور عبادت کرتا ہے. بدگمانی کا مرض نہیں جاتا. بیوی کہنے لگی, کمبخت اب حوروں کے چکر میں پڑ گیا ہے. کہتے پہلے باہر کہیں پھرتا تھا, اب یہ نمازیں اور راتوں کی عبادت کمبخت اب حوروں کے چکر میں. یعنی کیا مطلب؟ بدگمان ہونا ہی ہونا ہے, اگر مرض لگ گئے تو ہوں گے, خوبی نہیں دکھائی دے گی. کیا وجہ ہے؟ گھروں کے اندر یہ جو سوء ظن کے موضوع کا انتخاب کیا عزیزان محترم, یہ ہماری ذات سے لے کے, ہمارے گھر سے لے کے, ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی بیماری ہے جس نے برباد کر کے رکھا ہوا ہے, گھروں کا سکون برباد کیا ہوا ہے. اگر ساس کو اپنے بہو میں جب بھی دیکھے بہو کی طرف, اور ساس کی نظر میں یہی ہو کہ اس کی کون سی خامی تلاش کی جائے, روٹی بنا لی, سالن اچھا بنا لیا, سب کچھ ہو گیا, اب بھائی کس چیز کو تلاش کرے, کوئی نہ کوئی بیچ میں آ جائے گا, اس میں زیرے کی خوشبو نہیں آ رہی مثلا, کوئی نہ کوئی چیز آ جائے گی. اگر خامی تلاش کرنا چاہیں, خامی کے چکر پہ پڑے, تو انسان اسی طرف جاتا ہے. بدگمان, بدگمانی کے مرض کے حامل کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی کی طرف نگاہ کرے گا تو دیکھے گا کہ خامی کہاں ہے. جب بھی جیسے لباس سے شروع ہوتا ہے, دیکھیں گے اسی طرف سے کہ لباس میں خامی کہاں پہ ہے, گڑبڑ کہاں پہ ہے, نقص کہاں پہ ہے. اسی لیے امیر المومنین نے بدگمان ہونے والے کو, خامیاں تلاش کرنے والے کو مکھی کہا ہوا ہے. مولا فرماتے مکھی مت بنو, مکھی مت بنو جو سالم اور خوبصورت بدن کو چھوڑ کر زخم پہ جا کے بیٹھتی ہے, پیپ پہ جا کے بیٹھتی ہے. پورے بدن, خوبصورت بدن, سب کچھ صاف ٹھیک ٹھاک, اس پہ مکھی نہیں جائے گی. مکھی نے جو بیٹھنا ہے زخم پہ جا کے بیٹھنا ہے. مولا نے کہا مکھی مت بنو, کسی کی طرف دیکھو تو اس کی خوبیوں کو سامنے رکھو, کسی کا ذکر آئے تو اس کی خوبیوں کا ذکر کرو. اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا, اگر تمہیں کسی کی 99 خامیوں کا پتہ ہے اور ایک خوبی کا پتہ ہے, جب بھی تم اس کو یاد کرو, اس کا ذکر کرو, تو اس کی ایک خوبی کا ذکر کیا کرو, اس کی خامی کا ذکر مت کرو, اللہ کو پسند نہیں ہے. اب جس کے ذہن میں بدگمانی آ گئی, اب وہ تجسس میں رہتا ہے, وہ ادھر ادھر پوچھتا بھی رہتا ہے. بعض اوقات تو لوگ جاسوسی کرواتے ہیں تاکہ خامی ہاتھ میں آ جائے, کیونکہ یہ جو چہرہ سامنے ہے یہ اصل نہیں ہے, اس کا اصل چہرہ دیکھنا ہے. اللہ اکبر, اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ کسی کے اصل چہرے کو دیکھنا ہے. وہ جس نے اپنا چہرہ آپ کے سامنے رکھا ہے, آگے انشاءاللہ شاید کل کی مجلس میں عرض کروں گا, امام موسیٰ کاظم نے واجب قرار دیا ہے, اگر تم کسی مومن کے بارے میں کچھ غلط سنو, بے شک کہنے والے 50 لوگ ہوں, 50 لوگوں نے تمہیں بتایا اس میں خرابی ہے, اور تم اس سے پوچھو یار وہ لوگ کہہ رہے تھے, اور وہ کہے میں ایسا نہیں ہوں, تو مولا کہتے ہیں اس کی بات کو قبول کر لو. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں, اس کی بات قبول کر لو. لہذا تجسس ہوتا ہے, پھر ڈھونڈنا شروع کریں گے, پھر تلاش کریں گے, دیکھیں گے کہ خامی کہاں پہ. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. یعنی اصل چہرہ, اگر کوئی انسان آ کے اچھی طرح مل رہا ہے, اب کتنا مسئلہ شدید ہو گیا ہمارا, بدگمانی کس قدر بڑھ گئی ہے. کوئی آ کے ہنس کے ملے, کوئی آ کے ذرا احترام سے ملے, کوئی عزت سے ملے, تو اندر بدگمان ہونا شروع ہو گیا, یقیناً اس کو کوئی مجھ سے مطلب ہوگا, شروع ہو گیا, انجن سٹارٹ ہو گیا بدگمانی کا. اب وہ ساتھ میں جملے شروع ہو گئے, نہیں کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی طلب ہوگی, کوئی غرض ہوگی, کسی نیکی کی دعوت دی جائے تو اس کے بارے میں بدگمان ہوں گے, یہ کیوں اس قدر تاکید سے دعوت دے رہا ہے, بدگمانی شروع ہو گئی. یاد رکھیں, اگر کسی میں عیب ہے اور اس نے اس عیب کو ڈھانپا ہے, اس نے اس عیب کو چھپایا ہے, اللہ نے اس کے عیب پہ پردہ ڈکھا ہوا ہے, تو مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے عیب, اس کے پردے کو چاک کرنے کی کوشش کریں. جاسوسی کی, بندے لگا دیے, تلاش کرنا شروع کیا, نگرانی کرنا شروع کی, دیکھنا شروع کیا, پوچھنا شروع کیا. بعض لوگ پوچھتے پوچھتے پہنچ جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ, اس قدر بدگمانی کے مرض میں آگے جا چکے ہوتے ہیں. لہذا سوء ظن بدگمانی ایک ایسا مرض ہے جو اگر ہمیں لاحق ہو گیا تو ہماری اپنی زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے. بدگمانی کرنے والا خود سب سے زیادہ پریشان رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر بدگمانی ہے. غصہ جس کو آتا ہے, جیسے ایک حدیث میں, غصہ کرنے والا سب سے زیادہ اپنا نقصان کر رہا ہے. ہم اپنے بدن کا, ہم اپنی روح کا, اپنا نقصان سب سے زیادہ کر رہا ہے قبل اس کے کسی دوسرے کو نقصان دے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار ان افراد کو پسند فرماتے ہیں جو دوسروں کی عیب پوشی کرنے والے ہوں, ستر پوشی کرنے والے ہوں, گناہ کو چھپانے والے ہوں. اللہ پسند کرتے ہیں. ہمیں کسی کی بدی کا پتہ چلا, اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اول تو یہ ہو ہمیں پتہ چلا اور ہم نے خود کو ایسا بنا دیا جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, جیسے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ایک خاتون ایک عارف کے پاس آئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. اب جب آئی, باتوں باتوں میں اس خاتون نے کوئی ایسی حرکت کی کہ جس سے اسے شرمندگی کا احساس ہوا. اب جب احساس ہوا تو اسے لگا اب یہ عارف صاحب کو تو پتہ چل گیا کہ میں نے یہاں پہ مسئلہ کر دیا, تو پریشان ہوئی. اب وہ جو عارف تھا خدا کا بندہ, اس نے لحاظ کرنے کے لیے خود کو ذرا کان کا بھاری ظاہر کیا. آپ نے کیا کہا؟ مجھے سنائی نہیں دیا, حالانکہ سوال سن چکے تھے, لیکن وہ جو ان کی حرکت ہوئی تو جس پہ ان کو اب پشیمانی اور وہ اپنے اندر ایک گلٹی محسوس کر رہی تھی, تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے کہا آپ نے کیا کہا مجھے سنائی نہیں دیا. تو خاتون مطمئن ہو گئی, کہا وہ ان کو آواز ہی نہیں آئی ہوگی, اطمینان میں آ گئی. پھر اپنا سوال ذرا زور بلند آواز میں سنایا, انہوں نے جواب دیا. اب خاتون نے بتایا جا کے کہ ان کے کان بھاری ہیں. اس کے بعد سے لے کے جتنا عرصہ رہے لوگوں میں اپنے کان کو بھاری بتایا ہے. کوئی بھی بات کرتا تھا اونچا بولو کہتے تھے تاکہ اس کی جو ایک ستر پوشی کی ہے وہ باقی رہے. یہاں تک کہ کہتے ہیں اس خاتون کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا اس کی تدفین کے بعد اس بزرگوار نے پروردگار سے کہا بار الہ تیرا لاکھ لاکھ شکر, تو نے اس کی ستر پوشی کی مجھے توفیق عطا کی. میں نے اب تک اسی طرح خود کو ظاہر کیا کہ کان کے بھاری ہیں, اب تک ظاہر کیا. کیوں؟ اس کا عیب چھپانے کے لیے. عیب چھپانے کو پروردگار پسند کرتا ہے. اگر انسان پروردگار کے بندوں کے عیب پوشی کرے خدا اس کی عیب پوشی کرتا ہے. خدا ستار العیوب ہے. بندے کو انسان کو پروردگار نے کیوں خلق کیا ہے؟ اے میرے بندے, تجھے خلق کیا ہے تاکہ تو میری صفات کا مظہر بن جا, تجھ سے میری صفات منعکس ہوں, آئینہ صفات, آئینہ مظہر صفات خدا بن جا, ایسا آئینہ بن جا جس سے خدا کی صفات ظاہر ہوں. بس اس فرق کے ساتھ کہ پروردگار خالق ہے اپنے صفات کے ساتھ, اصل مالک ہے اپنی صفات کا, اور تم پروردگار کی مخلوق ہو, اور تم میں جو صفت ظاہر ہو رہی ہے یہ اس کی عطا کردہ ہے. اللہ ستار العیوب ہے. اور انسان اگر ایسا بن جائے, ستر کرے, چھپائے, اس چھپانے کو پروردگار پسند فرماتا ہے. اب ایک واقعہ عرض کر کے آج کی زحمت تمام کرو. درود پڑے محمد و آل محمد پر. اگر چھپایا ہے تو نہ, پردہ چاک کرنے کی کوشش مت کریں. جس نے آپ کے سامنے اپنا سامنا جو ظاہر رکھا ہے اسی کو قبول کریں, پروردگار بھی آپ کے ظاہر کو قبول کرے گا. اللہ قبول کرے گا. آپ نے لوگوں کے ظاہر کو قبول کیا, آپ نے پردے چاک کر کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی. ستاریت کریں. امام غزالی علیہ سنت کے بڑے مفکرین میں سے وہ کہتے ہیں مجھے مصر کی ایک دیہاتی عورت نے وہ بات سمجھائی جو میں شاید کتابوں اور اپنی تحقیقات میں بھی نہیں سمجھ سکتا تھا. کہتے مصر میں تھا ایک دیہاتی عورت, کوئی کھانے کی چیز لے کے اپنے گھر سے نکلی کہیں دینے کے لیے. جو تھال تھا اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا. کہتے میں نے پوچھا اس کے اندر کیا ہے, اس کپڑے کے نیچے کیا ہے؟ کہتے وہ مصری دیہاتی عورت نے کہا اگر بتانا ہی ہوتا تو ہم نے کپڑا کیوں ڈالا ہوا ہے اوپر, اگر دکھانا اور بتانا ہے تو پھر کپڑا کیوں ڈالا ہے. غزالی کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی اس کے بعد, بھئی اگر کسی کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے, کسی کے کردار پہ, کسی کے عیب پہ اللہ نے پردہ رکھا ہے, تو تمہیں کیا تکلیف ہے کہ اس پردے کو ہٹا کے اندر جھانکنا چاہتے ہو, معلوم کرنا چاہتے ہو کہ اصل میں کیا ہے؟ درست نہیں ہے. ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ ستاریت کیا کرتے تھے, اس قدر عیوب پوشی کرتے تھے کہ ان کی عیوب پوشی کی وجہ سے لوگ ان کے قدموں میں گر پڑتے تھے. چھٹے امام کا واقعہ ہے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک بنی ہاشم میں سے ہی ایک فرد تھا, اس کا نام اسماعیل تھا, لیکن چھٹے امام کی امامت کا قائل نہیں تھا, چھٹے امام کو اپنا امام نہیں مانتا تھا, اور شرابی تھا, شراب کی لت لگی ہوئی تھی. ایک دن مدینے میں مشک میں کہیں سے شراب خرید کے, سنا کسی جگہ بڑی اچھی قسم کی کوئی شراب ملتی ہے, تو جا کے خریدا, مشک میں بھرا, مشک کاندھے پہ لے کے آ رہا ہے, راستے میں آیا تو امام سامنے سے آ رہے تھے. اب چونکہ بنی ہاشم تھا اور امام ظاہر ہے بنی ہاشم کے سب سے بزرگ ہیں, اس نے امام کو سلام کیا. امام نے سلام کا جواب دے کے پوچھا, اسماعیل کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا وہ گھاٹ پہ گیا تھا, کچھ کام تھے اور وہاں جانوروں کو ذرا دیکھنا تھا اس لیے گیا تھا. امام مسکرائے, پوچھا مشک میں کیا ہے؟ کہا وہی جانوروں کی طرف گیا تھا تو دودھ لے کے آیا ہوں, دودھ لے کے آیا ہوں, لایا شراب تھا. امام نے جب سنا نا دودھ ہے, امام نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا, اسماعیل تھوڑا سا ڈالو نا دودھ اپنے جانوروں کا, ذرا دیکھیں تو صحیح تمہارے جانوروں کا دودھ کیسا ہے. اب گھبرا گئے, اس نے کہا بات کہنے تک تو ٹھیک تھی کہ بھئی دودھ کہہ دیا ہے, لیکن امام ہیں, پاکیزہ ترین انسان ہیں, عجت خدا ہیں, ان کے دست پر کیسے شراب ڈالوں گا؟ لیکن اس نے اب چونکہ عزت نفس تھی بیچ میں, تو مجبور ہوا, مشک کا تسمہ کھولا, کھول کے بڑے ڈرتے ہوئے امام کے ہاتھ پہ ڈالنا شروع کیا. اب اسماعیل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جب اس نے مشک میں سے ڈالنا شروع کیا تو دودھ نکلنے لگا مشک میں سے. اب جب دودھ امام کے ہاتھ پہ گرا, جو ہی گرا امام نے اسی وقت سوال کیا, اسماعیل تمہارا امام کون ہے؟ امام کی امامت کا قائل نہیں تھا. اسماعیل تمہارا امام کون ہے؟ اسماعیل نے کہا میرا امام وہ ہے جس نے میری عزت بچانے کے لیے شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا ہے. کیا میرا امام وہ ہے جس نے میری عزت رکھنے کے لیے شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا؟ یہ ہمارے امام ہیں. ہم تو کوئی ایسی چیز ہو تو پھر تو ہم تو پردہ چاک کریں, مشق پھاڑ کے دکھا دیں لوگوں کو, دیکھو شراب لے کے جا رہا ہے. اگر کسی نے اپنے عیوب کو, اللہ نے کسی کے عیوب چھپائے ہوئے ہیں, بس بدگمانی کا مرض انسان کو کس طرف لے کے جاتا ہے؟ جو قرآن نے کہا تجسس کی طرف. جب بدگمانی کا مرض آئے گا تو ساتھ میں تجسس آئے گا. تجسس سے کیا کرتا ہے؟ فوراً ہر کسی کے بارے میں مشکوک ہوتا ہے, کیا بیوی, کیا گھر والے, ہر کسی پر مشکوک ہوگا, شک کی نظر سے دیکھتا ہے, ایسی باتیں کرتا ہے شک و شبوک والی, نہ کسی ملازم پہ اعتبار, نہ کسی دوست پہ اعتماد, نہ کسی ماتحت پہ اعتماد, نہ گھر والوں پہ اعتماد, مشکوک, شک میں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ بدگمانی کا مرض لگا ہوا ہے. لہذا بدگمانی ایک ایسا مرض ہے جس کا اللہ کے نبی نے کہا نا ہلاک ہو جائے گا بندہ. لہذا اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. میں نے عرض اسی لیے کیا, فرش عزا درسگاہ ہے, شاگرد بن کے آئیں گے, سیکھیں گے, پھر عمل کریں گے, ہوم ورک لے کے جائیں گے. کم سے کم آج کا ہوم ورک تو مل گیا ہم سب کو. اگر چیک کرنا چاہیں کہ ہم میں بدگمانی کا مرض کس لیول کا ہے, تو میں نے آپ کو ٹیسٹ دے دیا, سسٹم آپ کو بتا دیا کہ آپ چیک کریں. جب بھی آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں, جب بھی کسی پہ نظر پڑتی ہے, آیا خامیاں تلاش کرتے ہیں یا خوبیاں تلاش کرتے ہیں؟ اگر نظر ہی خامیاں تلاش کرنے کے لیے ڈالتے ہیں, اس کا مرض بدگمانی کا مرض شدید ہے, فوری علاج کی ضرورت ہے, فوری اس کے لیے کام کرنا پڑے گا, وإلا یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جائے گا. صلوات پڑے گا محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم، ایک دعوت ضرور تاکید کی گئی ہے کہ ہر مجلس میں یہ بات کی جائے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ہم وطنوں کی جو سیلاب سے متاثر ہیں، نسبتاً اچھی خاصی مشکلات ہیں. کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں تک کوئی پہنچا ہی نہیں ہے، اور کل بھی بات ہوئی، گمان کیا جا رہا ہے کہ ایسے علاقے ہیں جہاں اب تک کوئی گیا ہی نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ لوگ بھوک اور پیاس سے مر چکے ہوں، رسائی نہیں ہے، سرکاری مشینری اس وقت کسی طرف نظر نہیں آ رہی. جو لوگ فیلڈ میں ہیں، میڈیا پہ تو نظر آ رہی ہے، لیکن جو لوگ فیلڈ میں ہیں ان کے ویڈیوز بھی وہ بھیج رہے ہیں، جہاں نئے علاقوں میں وہ پہنچ رہے ہیں، کشتیوں میں بیٹھ کے کسی نئے علاقے میں پہنچے تو وہاں پتہ چلا کوئی آیا ہی نہیں ہے، نہ کوئی ہیلی کاپٹر، نہ کوئی کھانا، نہ پینا، کچھ بھی نہیں. لہٰذا مشکلات زیادہ ہیں. مومنین کو چاہیے کہ آگے بڑھیں، جہاں جہاں آپ کی دسترس ہے، جس سورس پہ آپ کا اعتماد ہے، اس سورس کے ذریعے سے اپنی مدد پہنچائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنی روٹیاں دوسروں کو دے دی تھی. کہ دروازے پر آنے والوں نے جب طلب کیا، مولا علی اپنی روٹی دے دیتے کافی تھی، نہ، کار خیر تھا، بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب حاصل کرنا تھا، اجر کو پانا تھا، تو اس اجر کو پانے میں پیچھے نہیں رہے، سیدہ نے اپنی روٹی بھی دے دی. وہ جو ایک روٹی کے ٹکڑے کر کے بچوں میں تقسیم کیے ہوئے تھے، حسن کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، حسین کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، زینب کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، بچوں نے بھی اپنے ٹکڑے روٹی کے لا کے رکھے. کس لیے؟ تم تو کھا لو. کہا نہیں، جب بھوکے کو کھانا کھلانے کا اجر اتنا بیان ہوا ہے، اسیر و یتیم و مسکین کو، تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے، اپنا حصہ بھی ڈال دیا. ہم ان کے ماننے والے جو اپنے حصے کا کھانا اس محتاج اور اس مسکین کو دے دیا، خود بھوکے رہے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ انہیں پتا تھا کہ تیسرے دن جنت سے طعام آنا ہے اس لیے دے رہے تھے، نا، ایسا نہیں ہے، وہ خالص ہو کے دے رہے تھے کیونکہ آگے والا ضرورت مند تھا. ہم ان کے ماننے والے ہیں. ایک اور چھوٹی سی روایت عرض کرتا ہوں. ایک مہمان گھر آیا مسجد میں، اللہ کے نبی کے پاس ایک مہمان آیا، اس نے کہا رسول اللہ بھوکھا ہوں، میرے لیے کچھ کھانے کے لیے بندوبست کریں. آپ نے پوچھا کوئی ہے جو اپنے گھر مہمان کریں؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں گے، میں گھر سے پوچھ آتا ہوں، شاید کچھ ہو. گئے دوڑ کے گھر میں، بی بی سے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے کہ میں اس مہمان کو گھر لاؤں؟ بی بی زینب 2 سال کی تھی اس وقت، 2 سال کی بی بی زینب، 2 سال کھیل رہی ہیں گھر میں. مولا نے سیدہ سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے کہ میں مہمان کو لاؤں؟ بی بی نے کہا یا علی کھانے کے لیے کچھ نہیں، بس زینب کے حصے کی تھوڑی سی روٹی رکھی ہوئی ہے. قبل اس کے کہ مولا علی کچھ کہیں، اب قبل اس کے کہ حضرت جناب سیدہ کوئی جواب دیں، وہ جو 2 سال کی بی بی زینب کھیل رہی تھی، انہوں نے مڑ کے کہا بابا مہمان کو بلائیں، میرے حصے کی روٹی ان کو دے دیں، مجھے اللہ کا فضل زیادہ پسند ہے. ہم اس گھرانے کے ماننے والے، لہٰذا پیچھے نہ رہیں، ہر لحاظ سے جو تعاون ہو سکتا ہے کریں. بعض دوستوں نے کپڑوں کا سلسلہ شروع کیا ہے کیونکہ متوجہ ہوئے کہ ابھی وہاں پر جن کے سامان ساز و سامان جو سیلاب میں بہہ چکے ہیں، ایک بڑی تعداد، شاید ایک اکثریت ان لوگوں کے جن کے تن پہ جو لباس ہے بس وہی ہے اور ان کے پاس نہیں ہے کچھ بھی، بہہ چکا ہے سب کچھ. اب کچھ دوستوں نے کپڑوں کا کام شروع کیا، وہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا بہتر انداز میں کپڑے وہاں پہنچائیں. ایک تو ہوتا نا گٹو میں بھر کے سارے بھجوا دیے، اس طرح نہیں، ذرا اس کو بہتر انداز میں، کیونکہ مومن کا کام خوبصورت ہے. مجھ سے بات کی تو مجھے زیادہ پسند آئی ان کی بات. انہوں نے کہا ہم چاہ رہے ہیں کپڑوں کو صاف کریں، دھونے ہیں تو دھوئیں، استری کریں، اچھی طرح پیک کر کے اس کا سائز اوپر لکھ کے بھجوائیں. کام اچھا ہے، مومن کا کام خوبصورت ہوتا ہے. مومن کوئی بھی کام کرے گا خوبصورتی سے کرے گا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. میں نے ان کی تائید بھی کی، تاکید بھی کی، تو آپ لوگ بھی شامل ہوں. کل ہم یہاں پہ، میں دوستوں سے کہا ہوا ہے، نمبر یہاں پہ لگا دیں گے جو کپڑوں کا کام جو کر رہے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں سے، اپنے کپڑوں میں سے جو بھی دینا چاہیں، نمبر یہاں پہ کل لکھ دیا جائے گا، ضرور اپنا اپنا حصہ دیں. میں نے عرض کیا جس سورس پہ اعتماد ہے اس کے ذریعے سے پہنچیں، خود جا نہیں سکتے، کسی ذریعے سے مدد پہنچائیں. آپ کی مدد کی ضرورت ہے ان مفلوق الحال لوگوں کے لیے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. پس رضان محترم، یہ ایام ماہ سفر کے ایام ہیں، اور یہ ایام بی بی زینب و امام سجاد کے ایام ہیں، مولا سجاد کے ایام، صبر سجاد کی اگر بات کریں، کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی مثال بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں جناب ایوب کے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں کہ جس علاقے میں ان کی زمینیں جائیدادیں تھیں، جس ان کے گھر سے لوگ آ کے روٹیاں لے کے جاتے تھے، اب اس علاقے میں ایسے حال میں آ گئے کہ انہوں نے علاقے سے بھی باہر نکال دیا ان کی بیماری کی وجہ سے، اور اب ان کی زوجہ جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے روٹی لے کے آتی تھی۔ ایک دن حضرت ایوب کی زوجہ خالی واپس آئیں تو ایوب نے پوچھا کیا ہوا، کہا آج کسی نے بھی کام نہیں دیا، کیونکہ جس کو بھی پتہ چلتا ہے ایوب کی بیوی ہوں تو کام نہیں دیتے، کہتے ہیں ان کا مرض تمہیں لگ جائے گا۔ تو کہتی ہیں لیکن ایک جگہ کسی نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنے سر کے بال دکھا دوں تو روٹی دے دیں گے، کیونکہ علاقے میں مشہور تھا ایوب کی بیوی کے سر کے بال سنہرے ہیں۔ جناب ایوب سے کہا، کسی نے کہا ہے مجھے اگر میں اپنے سر کے بال دکھا دوں تو روٹی دیں گے؟ تو تب حضرت ایوب نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے، پروردگارا میرا مال و اسباب جدا ہوا، میرے بچے مر گئے، سب کچھ ختم ہوا، مجھ پہ مرض آ گیا، میری بیوی جا کے لوگوں کے کام کرنے لگی، بار الہ پس ایوب کا صبر یہاں تمام ہوا، اب میرے ناموس پہ بات آ گئی ہے، میری بیوی کے سر کے بال دیکھنے کی بات آ رہی ہے، بار الہ یہاں ایوب کا صبر تمام ہے، اور تو نے اصول بیان کیا ہے کہ تو بندے کی توان سے زیادہ آزمائش نہیں لیتا۔ کہتے ہیں آزمائش ختم ہو گئی، حضرت ایوب کے مسائل ختم ہو گئے۔ بس ایک جملہ کہوں، جہاں ایوب کے صبر کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے سجاد کے صبر کا آغاز ہوتا ہے۔ شب شام غریبہ میں جب میرا مولا امامت پر فائز ہوا، توجہ فرمائے، جب امامت پہ فائز ہوئے امام سجاد، پہلا حکم امامت، شاید امامت امام کو یاد رہے کہ مجھ سے پہلا حکم امامت کا کیا لیا گیا ہے، سجاد کی امامت ہے، پہلا حکم امامت کیا پوچھا گیا سجاد سے؟ بی بی زینب نے آگے کہا، سجاد تو وقت کا امام ہے، ہمیں بتا دے، حکم بتا دے، تیرا حکم کیا ہے کہ ہم خیموں میں جل جائیں، مر جائیں، یا خیموں سے باہر آ جائیں؟ سجاد نے کہا، پھوپھی اماں، جان بچانا فرض ہے، آپ خیموں سے نکل آئے۔ بی بی نے کہا، سجاد ذرا نگاہ اٹھا کے میری طرف دیکھو تو صحیح، پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا، سجاد ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہے، کیا ہم خیموں سے باہر آ جائیں؟ پہلا حکم امامت یہ ہے۔ دوسرا جملہ عرض کروں، جوان بیٹا، جوان بیٹے 22 سال 23 سال عمر جناب مولا سجاد کی بیان ہوئی ہے، جس وقت 11 محرم کو مقتل میں سے گزرنے لگے، بیبیاں تو جنازوں پہ گر کے گریہ کر رہی تھی، گریہ کرتے کرتے جناب زینب کی نگاہ مولا سجاد پہ جب پڑی تو دیکھا سجاد کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ روح پرواز کرنے والی ہے۔ بی بی نے کہا، سجاد میرے بیٹے خود کو سنبھالو، تم تو اس قافلے کے سالار ہو، تمہاری حالت کیوں بگڑ رہی ہے؟ مولا سجاد نے کہا، پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی، یزیدیوں نے اپنے جنازے دفنا دیے ہیں، ارے میں جوان بیٹا باپ کا لاش دھوپ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ علی کی بیٹی نے ایک پیشگوئی کی، آج اس پیشگوئی کو پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ بی بی نے رو کے کہا، سجاد غم نہ کر، حسین کے اس پامال جنازے کو نہ دیکھ، دھوپ میں پڑے زہرا کے لال کے بدن کو نہ دیکھ، سجاد حسین کی قبر بنے گی، حسین کی قبر پہ گنبد بنے گا، یہ کربلا ایک گنجان شہر بنے گا، دنیا جہان سے لوگ دیوانہ وار حسین کی زیارت کو آئیں گے۔ آج جو اربعین پر دیوانہ وار حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، یہ علی کی بیٹی کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے۔ بس آخری جملہ کہوں، سید سجاد کی مصیبتیں، مدینے کے بازار میں روایت میں آتا ہے، مدینے کے بازار میں، کربلا کے بعد کا واقعہ ہے، مولا سجاد عموماً بازار نہیں جاتے تھے، ایک دن مولا بازار نکلے، قصاب کی دکان کے پاس سے گزرے، دیکھا قصاب نے ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے، مولا نے کہا، اے قصاب ہاتھ روک لے اپنا، قصاب رک گیا. اب مولا سجاد اللہ اکبر, بس مصیبت سجاد, پرسد مولا حسین کو بیٹے کے غم کا, پرسد مولا سجاد کو, مولا امام زمان کو. مولا سجاد نے سوال کیا, قصاب ہاتھ روک ذرا, ذبح نہ کر جانور کو, ہاتھ روکا. مولا حکم. کہا یہ جو تم ذبح کرنے لگے ہو یہ جانور پیاسا تو نہیں ہے, تم ذبح کرنے لگو پیاسا تو نہیں ہے؟ قصاب کہتا نہیں مولا, میں امت محمد کا رہنے والا ماننے والا ہوں, میں شریعت محمدی کا ماننے والا ہوں, ہم جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرتے. مولا نے کہا یہ جس چھری کو تم پھیرنے لگے ہو یہ چھری تیز تو ہے نا, کن تو نہیں ہے؟ کہا مولا تیز چھری ہے, ہمیں پتہ ہے شریعت کا حکم, جانور کو کن چھری سے ذبح نہیں کرتے. پس تیسرا سوال سجاد نے کیا, کہا دیکھو قریب میں کوئی جانور زندہ اس کو دیکھ تو نہیں رہا ذبح ہوتے؟ اس نے دوبارہ کہا مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں, شریعت آپ سے سیکھی ہے, ہم ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرتے. بس یہ تین سوال پوچھے, پلٹ کے کربلا کی طرف رخ کیا اور فریاد کر کے کہا او میرے غریب بابا سلام, او میرے پیاسے پدر سلام, جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے شرائط کا خیال رکھتے ہیں, میرے بابا آپ کو پیاسا ذبح کیا, آپ کو کند چھری سے, بابا جب آپ کے گلے پہ چھری پھیری 70 قدم کے فاصلے سے.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون.